ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لمحات زندگی سے ہم اپنی زندگی کا شعور حاصل کر رہے تھے اور اپنی طرز زندگی کو کس راہ پر استوار کرنا ہے اور اپنی زندگی میں روشنی لا کر اندھیروں سے کس طرح نجات پانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منور و تابہ لمحات زندگی سے ہم اپنی لمحات زندگی کو مستنیر، مجلہ اور تابہ کر رہے تھے اور یہ ہدایت کا سفر اور یہ محبت کا سفر اپنے تسلسل کے ساتھ کئی سالوں پر، کئی مہینوں پر، کئی ہفتوں پر محیط ہوتے ہوئے آج ہم سن 9 ہجری کے وسط میں ہونے والا سب سے اہم واقعہ غزوہ تبوک اور اس کے بعد غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد ہونے والے ہمارے لیے ہدایت کے اور نجات کی بے شمار راہیں، جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اگر احسن طریقے سے تسبیح کے دانے کی طرح اگر پرو لیں تو یقیناً زمانے کے مصائب و آفات اور حوادثات میں ہمیں استقامت کی نظیر مل سکتی ہے اور ہمیں محبت و نفرت کا پیمانہ، اخلاص و بغض کے درمیان جو فرق ہے، تکبر اور تحدیث نعمت کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے، نصیحت اور انانیت کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے، عقیدت اور نفاق کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے، حق گوئی اور خود نمائی، اس کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے، اظہار محبت اور بناوٹ اور تصنع کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے، وہ ان تمام باتوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ کاش ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اس طرح پڑھیں جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یقیناً قرآن کی تعلیمات اس وقت ہماری زندگی کے اندر اپنا اثر ڈالے گی کہ جس وقت ہمارے سامنے صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی۔ بندہ قرآن کو محض اللہ کی کتاب سمجھ کر سم پڑھے یا صرف عبارات اور لفظوں کی گردان کرتا چلا جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اس کے سامنے حضور کا سراپا ہو اور اس کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور صحابہ کی وہ استقامت ہو اور ان پر آپ بیتی جو قرآن میں مذکور ہوئی ہے، تو ہم صرف دستور قانون کو پڑھتے ہیں، ان حالات کو نہیں دیکھتے۔ تو اگر سیرت کو ملا کر قرآن کے ساتھ رکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بندہ ہدایت سے غافل رہ سکے۔ غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد سن 9 ہجری کے اندر ہونے والا یہ میرے آقا کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے۔ جو قیصر روم کے ساتھ ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے تبوک تشریف لے گئے اور تبوک کے مقام پر سرکار نے تقریباً 20 سے 21 دن قیام فرمایا، لیکن قیصر روم جو ملک شام کا رہنے والا تھا اس میں جرت نہ ہوئی کہ وہ دمشق کی سرحد کو عبور کر کے اللہ کے شیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے عرب کے صحرا میں آ سکے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے تحفظ کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے اتنی شدید گرمی کے اندر اور اتنے اضطراب میں لانے والے، مزمحل کر دینے والے موسم کے اندر حضور نے اتنا طویل سفر اپنے صحابہ کے ساتھ فرمایا۔ جب فریق مخالف کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، قیصر روم کے سامنے مسلمانوں کی صداقت بطور جرت کے ایک واضح کتاب کے سامنے آ گئی تو پھر وہ اپنے علاقے سے نہ نکلے۔ جب حضور کو اطمینان ہو گیا کہ اب قیصر روم مدینے پر چڑھائی نہیں کرے گا تو سرکار اپنے غریب اور غیور صحابہ کے ساتھ دوبارہ مدینہ منورہ میں متجلہ ہو گئے۔ احد کی وادیوں کو شرف بخشتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبا کے راستے پر تشریف لے گئے، جس کی تحقیق میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ گزشتہ کئی درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ سفر کیوں اختیار کیا۔ مسجد قبا کے دامن سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی زبردست انقلابی پیغام اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے پیش کیا کہ جب مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد زرار کو گرایا۔ مسجد زرار کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اسے کیوں گرایا گیا، کیا باتیں تھی، اس کو گرانے میں کتنے صحابہ تھے، اس میں مدد کر کے کن بھولے بھالے صحابہوں نے امداد کی تھی، اس پر صحابہ جو جلیل القدر ہیں ان کا کیا جلال تھا اور اس سے ہمیں کیا تمیز ملتی ہے، وہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود، آپ کی تشریف آوری جس وقت مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے، اس وقت یہ بات بڑی قابل توجہ ہے ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم ایک ہی دھارے پر بہتے ہیں، دوسرے کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اعتدال کے لیے یہ واقعہ سننے کے لائق ہے جو میں قسط کر کے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، اعلان کے باوجود حضور نے اعلان کیا تھا آئیے چلیے، نہیں شامل ہو سکے۔ ان کی 3 سے 4 قسمیں بنی۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جو نہ جا سکے تھے وہ دوڑے دوڑے گئے اور حضور کے سامنے رونے لگے، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، ہمارے بچے بیمار تھے، یہ تھا ہمیں عذر تھا، ہمیں معاف کر دی۔ سرکار نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دی۔ کچھ ایسے تھے جن کا ٹوٹیے ایمان ان سے اوپر ہمالیہ پہ پرواز کر رہا تھا، انہوں نے کہا کیسے مانگے حضور سے معاف، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور کہا نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ کسی سے بات کریں گے، یہیں پر گرمی میں مر جائیں گے جب تک کہ اللہ کا رسول خود آ کر ہماری رسیوں کو نہ کھولے۔ اور کچھ ان سے بھی بلند ہیں، جس میں ہلال بن امیہ، حضرت مرہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک ہیں۔ ہدایت کی راہ کے اندر ان تین مسافران حق کا ایک بہت ہی نمایاں کردار ہے اور ایک بہت ہی نمایاں نام ہے، ان کی فکر سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال لا سکتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے احد میں بھی شرکت کی ہے، ہر جنگ میں شرکت کی ہے، انہوں نے بیت رضوان میں بھی شرکت کی ہے، اور انہیں وہ شرف ملا ہے جو قرآن نے کہا کہ محبوب اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ وہ برگزیدہ صحابی ہے لیکن نہیں جا سکے۔ تو ان کا تو مسئلہ بالکل الگ تھا. یہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ رکھا ہے. ارشاد فرمائی کون لوگ ہیں؟ کہا کہ حضور یہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے, ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. اب دیکھیے اللہ کی راہ میں نکلنا کتنی بڑی عبادت ہے, اور جب دین کے سامنے, یہاں پر یہ فکر دی جا رہی ہے کہ جب دین کے سامنے اسلام, اس زمین اسلام کے اوپر جب مصائب و آلام اور امتحانات کے کالے بادل منڈلا رہے ہوں, اس وقت ایک مومن کو تمام حوادثات زمانی اور تمام مشکلوں کے مقابلے کے لیے تن من دھن سب کی قربانی کر کے میدان عمل میں آنا ہے, اور اگر وہ گھر میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے گھر کی لائٹ بند کر دیتا ہے, دروازہ بند کر دیتا ہے, میرا کیا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا دین چلتا رہے گا, اس قسم کی پالیسی اگر وہ بنا لیتا ہے تو اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کی زکات, اس کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. یہ میں خدا را کسی کو تنقید نہیں کر رہا, یہ میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں دینی شعور اس سے حاصل ہو جائے. حضرت کرام, اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم فرمائے. کچھ ان میں سے تو وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر کرم ان پر پڑی, فرمائے کون ہے؟ کہا حضور یہ تبوک میں جا نہیں سکے. سرکار نے فرمایا تو باندھا کیوں اپنے آپ کو؟ تو کہا یہ کہتے ہیں ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, ہم نے اللہ کے رسول کے غضب کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ کے رسول کے غضب کا سامنا ہم نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ رکھا ہے تاکہ ہماری موت یہیں پر واقع ہو جائے. سید عالم نے منہ پھیر لیا, فرمایا تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو؟ اب دیکھیں دین میں جرت کے اظہار کے وقت جرت سے کام نہ لینا, یہ شافع یوم نشور جن کے ہاتھوں میں شفاعت کی کنجی دی گئی ہے, اور جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے منصب پر فائز ہیں, جو اپنی امت کے لیے رات دن روتے رہتے ہیں, لیکن ان کی شفقت کا تقاضا پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں جرت دکھانی ہے وہاں جو میدان عمل میں نہ آیا تو اسے سرے سے منہ نہیں لگایا جائے گا. تو میں نے کئی تقریریں اس پر کی کہ شفاعت کا عقیدہ ہمارا ہے, لیکن مسلمانوں ہمیں اعتدال پر آنا پڑے گا, ایک ہی دھارے پر نہیں بہنا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ پالیسی نے اختیار کرنی ہے. جہاں امن و سکون و محبت کا اظہار ہم نے کرنا ہے تو وہاں پر رحماء بینہم بننا ہے, اور جہاں پر دین کی سربلندی کے لیے, دین کی نصرت کے لیے, دین کی تائید کے لیے, جس وقت اسلام اپنے معاونین کو اپنی بقا کے لیے پکار رہا ہو, تو وہاں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے پرچم کو اٹھا کر میدان عمل میں آنا ہوگا. جس نے جنت چاہیے, جسے عذاب جہنم سے بچنا ہے, جسے خدا کی رضا چاہیے, اگر کوئی اپنا اور نظریہ بنائے تو میں تو یہی سمجھ سکا اس سیرت کو پڑھ کر کہ اس راہ پر آ کر چلنا ہوگا. جنت کوئی نانی اماں کی بیان کی ہوئی کہانی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو دے دی جائے. جنت اسے ہی ملے گی جو ایسے ہوں گے, اور ایسے کوئی ایک آدھ نہیں ہوں گے. دین کو بچانے والے اور جنت کو پانے والے پھر وہ ایسے بھی ہوں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت میں ایسی تعداد میں جائیں گے کہ ان کے کاندھے آپس میں چل رہے ہوں. ہمیں اسی گروہ میں داخل ہو جانا ہے تاکہ ان کے درمیان میں چھپ کر ہمارا داخلہ ہو جائے. جب ہم اس فکر کے لیے ہم لڑیں گے کیا دین کے لیے, لڑنے سے مراد میں یہ نہیں کر رہا کہ جا کر بم دھماکہ کر دیں گے, لڑنے سے مراد کہ اپنی طبیعت کو حق کہنے کے لیے کھڑا کرنا ہے, حق کی نصرت کے لیے کھڑا کرنا ہے. جہاں ظلم ہو, بربریت ہو, اور جہاں پر گویا کہ اسلام کے خلاف برملا اس کی ساخت کو اور اس کے شرازے کو بکھیرنے کی کوشش کی جائے, اس وقت مومن چاہے ٹھیے پر بیچنے والا سبزی بیچنے والے کی حیثیت سے ہو, یا جناب درہم و دنانیر کے درمیان سونے والا ہو, چاہے وہ ممبر پر بیٹھ کر بات کرنے والا ہو یا بازار میں نوٹ گننے والا ہو, اس سے سروکار نہیں ہے. اس وقت تقاضا شریعت کا صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ جرت و ہمت کے ساتھ جو حق اس نے سنا ہے اس پر قائم رہے, اور جو اس کے ماتحت ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان کو حق پر جمع کر کے انہیں حق بلوانے کی، ان کی زبان سے حق جاری کروانے کی کوشش کرے. یہی وہ آہستہ آہستہ انقلابی فکر ہے جس کی وجہ سے آج میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہو کر یہاں مسجد حبیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صحابہ نے اسی جرت کو لے کر ایک ایک کو تیار کر کے تمام معاملہ کیا جو آج اسلام کی سرحدوں پر گویا کہ سارے معاملے. اور قرآن نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی، واضح کر دی کہ تم اپنے دشمن کی طرف توجہ رکھنا، اور اگر تم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ولا تنازعوا، اور تم نے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے اس فکر کو چھوڑ کر، کیونکہ جھگڑا جب ہوگا کہ جب ہم ایک دھارے پر بہیں گے، لیکن ہمیں دونوں ٹریک پتا چل گئے اس طرح چلے کہ پھر جھگڑا نہیں ہوتا. فرمایا ولا تنازعوا، اپنے اندر جھگڑا نہیں پیدا کرنا. فتفشلوا، اگر تم نے آپس میں جھگڑا کر دیا ایک ٹرک پہ چلتے ہوئے، فتفشلوا، اللہ فرماتا پھر تم بزدل ہو جاؤ گے. یہ قرآن کہتا ہے. آج ہمارا حال یہی ہے، آج ہم اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود بزدل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک میں، ایک نے ڈرانے کا موضوع چھڑا ہوا ہے تو وہ ڈرائے جا رہا ہے، ایک نے بخشوانے کا موضوع چھڑا ہے تو وہ بخشوائی جا رہا ہے. اب ایک بے اعتدالی کی جو ایک روش چل پڑی ہے، تو جب تک ان دونوں چیزوں کو، کہیں پر حق، کہیں پر سخت کہنا گناہ ہے، کہیں پر سخت کہنا گناہ ہے اور کہیں پر نرم کہنا گناہ ہے، جب تک یہ دونوں زاویے، اور یہ ہمیں حضور کی سیرت سے بڑے آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، ان کے لیے حضور نے اپنے رخسار مبارک کو پھیر دیا. چند دنوں کے بعد ان کی توبہ مقبول ہوئی، حضور نے ان کی رسی اپنے ہاتھ سے کھولی تو ان میں جرت نہ تھی کہ سرکار کے چہرے کو دیکھتے. اس لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بلایا جائے، بندہ نہ جائے تو اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے تو نہیں آگے جاتا انسان. بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، اپنے سیٹ اپ کی محبت، یہ ہوتی ہے نا کہ چلا گیا تو کام خراب ہو جائے گا، اس کے لیے بندہ آگے نہیں بڑھتا. یہ صحابہ وہاں سے نکلے اور جا کر اپنی تمام جمع کی ہوئی پونجی لا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کرتے، کہا حضور اس کی وجہ سے نہیں گئے تھے، یہ لا کر رکھ دیا ثواب کے سامنے، اور حضور اس کو لے لیجیے اور اس کو صدقہ کر دیجیے. یہ ہماری زندگی کی جمع کردہ ساری نعمت ہے، سارا مال ہے، اس کو جو کرنا ہے کر. سرکار نے فرمایا اٹھا اس کو لے جاؤ، تمہاری توبہ مقبول ہو گئی، یہ کافی ہے. کیونکہ میں نے پہلے بار بار کہا کہ حضور ہم پر تو شفقت کرنے والے ہیں، جس کو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا. قرآن کے اتنے مضبوط الفاظ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم. حضور کے فلسفہ شفقت اور حضور کے مزاج شفقت کو جو قرآن نے اس آیت میں سمجھا دیا ہے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا، لیکن حضور اپنے رب کے احترام کے بہت پابند ہیں، حضور اپنے رب کے پیغام کے بہت بڑے چاہنے والے، اس روئے زمین پر رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہم جیسے لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ جلا دے گا، مار دے گا، یہ کر دے گا، یہ نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اس ڈر سے ہم، اس میں بھی ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے اور ہم بھاگم بھاگی میں اس کو پورا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے عذاب ہو جائے گا، اس میں ہم اپنا ایک فلسفہ لے کر چلتے ہیں، پھر بھی ہمیں بس اس ڈر سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ جناب نہیں گئے تو ڈانٹ پڑ جائے گی، نہیں پہنچے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ محبوبان خدا، میں سید عالم کی بات نہیں کر رہا، حضور کے نام لینے سے جن کو شرط ملتا ہے، ان میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ مارنے اس کی فضا سے بہت بلند ہو چکا ہے، اس کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ آقا ناراض نہ ہو جائے، وہ پھر رب کی ناراضگی کو دیکھتا ہے، وہ اپنی بربادی کو نہیں دیکھتا، کہاں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، تو رب کی ناراضگی کو خوف سے تعبیر کرتا ہے. اور ہم اپنی پٹائی سے بچنے کو، اپنے آپ کو سلامت رکھنے کے لیے اس سے بچنا، ہم اس کو خوف سے تعبیر رکھتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اس کا مطلب اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ کی مخلوق اور اپنی امت سے محبت بھی حضور کو اللہ ہی کے لیے ہے. تو لہذا جو اللہ کے قانون کو پامال کرے وہ غضب رسول کا اور جلال رسول کا وہ مقابلہ کرے گا اور سامنے وہ آئے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پھر اس شخص کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے قانون کو دیکھتے، کیونکہ حضور خود فرمان سب سے کامل ایمان اس کا جو محبت اللہ کے لیے کرے، دشمنی اللہ کے لیے. تو سب سے کامل ترین ایمان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو درجات ہیں اس کے. تو یہ تو بدرجہ اتم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اصل حصہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے, دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. اور حضور نے فرمایا اس نبوی اخلاق کے اندر اور اس نبوی ایمان کی کا جو انعکاس جو عکس جس پر پڑتا ہے اس روشنی کے اندر جو آ گیا تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. سید عالم نے فرمایا مال لے جاؤ یہ مجھے نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا محبوب اب شفقت کر دو ان پر, لے آئے بندے ہیں میرے لے آئے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ محبوب میرے بندے مشوا دو, کبھی یوں ہوتا ہے جب محبوب ناراض ہو جائے تو رب کہتا میرے بندے مان جا محبوب, اور کبھی رب ناراض ہوتا ہے تو سرکار کہتے ہیں حضور یا اللہ یہ میری امت ہے بخش دے. تو یہ آپ کو جگہ جگہ یہ شفقت کے انداز نظر آئیں گے کہ جب محبوب جلال میں آئے اللہ ہی کے لیے تو اللہ اپنے محبوب کی عزت اور قدر و منزل کو بلند کرنے کے لیے کہتا محبوب یہ میرے بندے بخش دے لیں, معاف کر دے, کوئی بات نہیں ان کے لیے استغفار کر دے میری بارگاہ میں, ان کے لیے سفارش کر دے میری بارگاہ میں. اور جب رب جلال میں آتا ہے تو محبوب مصطفیٰ کریم کہتے ہیں یا اللہ یہ میری امت ہے اور تیرے بندے بخش دے اپنے فضل سے. اسی کو کہا کہ ایک طرف میرا اللہ کریم جس طرف میرے مصطفیٰ کریم, دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے. اب وہ مال لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم, محبوب ان کے مالوں سے لے لو اور ان کو پاک صاف کر دو اور پھر ان کے لیے سفارش بھی کر دو اللہ کی بارگاہ. کیونکہ آپ نے مال لے کر صرف بخش دے دیا تو یہ جب تک راضی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر میرا عرفان آ چکا ہے, جب تک تو مسکرا کر ان کو نہیں دیکھے گا یہ تیرے آستانے سے جائیں گے نہیں. اور تیری مسکراہٹ اور تیری محبت جب کمال پر ہوتی ہے کہ جب تو ہمارے حضور ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا محبوب ان کے لیے ہاتھ اٹھا اس لیے کہ ان الصلاتک سکن لہم, کہ تیری دعا ان کے دلوں کو سکون بخشتی ہے. اور آگے فرما واللہ سمیع علیم, محبوب اللہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی ان کی تو توبہ مقبول ہوتی چلی گئی اور اللہ نے ان کو بخش دیا, لیکن حضرت کعب بن مالک کا میں واقعہ ذکر کر رہا تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے علاوہ ہر جنگ میں شریک ہوا. بدر میں تو اس لیے شریک نہیں ہوا کہ بدر وہ مارکا تھا جس میں جنگ مطلوب ہی نہیں تھی اور نہ حضور نے دعوت دی تھی, باقی ہر جنگ میں آیا. احد میں شریک ہونے والوں کی کوئی کم شان ہے, اور شجرہ بیعت کے نیچے جمع ہونے والوں کی کوئی کم شان ہے, یہ اس میں شریک ہے. ہجرت کرنے والوں کی کوئی کم شان ہے. حضرت کعب بن مالک بہت فصیح بلیغ, بہت خوبصورت عربی بولنے والے اور بہت قابل شخص تھے. یہ جب منظر کشی کرتے تو اگلے پر ایسا نشہ چڑھتا جیسے شراب پلا دی گئی ہے, یعنی بولنے میں ان کا اتنا کمال اور سلوک تھا, بڑے فصیح و بلیغ مبلغ تھے. اور اپنی طبیعت کے اندر ایک شاعرانہ مزاج رکھتے تھے, اپنی کیفیات و جذبات کو اشعار میں بیان کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جو اپنی کیفیات کو اشعار میں بیان کرے اس کے اندر بڑا گداز ہوتا ہے, اس کی طبیعت میں بڑا گداز ہوتا ہے, بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے, بڑا وہ خوبصورت شخص ہوتا ہے, بہت نرم آدمی ہوتا ہے. بظاہر وہ بڑا سخت نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ بڑا نرم ہوتا ہے, اس لیے کہ گداز اور اس نرمی کے بغیر بندہ شعر نہیں کہہ سکتا. اب آپ دیکھیں کیونکہ اس کے اشعار کے اندر درد جو چھلکتا ہے, جو باتیں ہوتی ہیں. حضرت کعب بن مالک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے, مبلغ بھی تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے تجارت تو پوری زندگی کی لیکن کبھی مجھے اتنا بھلا کام کبھی نہیں ہوا. لیکن کہتے ہیں جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا مقام پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے, غزوہ تبوک کے لیے جمع کیا تو بے شمار لوگ آ گئے. تو کہتے ہیں اس وقت میرے پاس مال کی فراوانی تھی, خوب مال میں نے کمایا تجارت میں, بڑا بہترین بزنس میرا چلا, کئی سواریاں میری ہو گئی, کئی معاملات ہو گئے. ایک بڑی مہنگی شال انہوں نے خریدی, عرب کے کسی خاص قبیلے کی بنی ہوئی, اور اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنتے تھے اپنے جبے کے اوپر, اور بڑا مہنگا امامہ خریدا, اس کو باندھتے تھے. تو گزرتے جب تھے تو لوگ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ واہ کہ کعب تمہیں اللہ نے جیسا مال دیا ہے تو اللہ تمہارے لیے سلامت رکھے اور ہمیں بھی ایسا عطا فرمائے, یعنی ان کے لباس کے حوالے سے. اور شریعت مطہرہ نے اس کی جباس کا فتویٰ دیا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، بشرطے کہ تکبر نہ ہو. تکبر یہ کہ آپ اچھا پہنے اور دوسرے مسلمان کو گھٹیا سمجھیں. اگر یہ فکر نہیں ہے تو آپ کروڑ روپے کی گاڑی رکھیں، کوئی اسراف نہیں، کوئی معاملہ نہیں. اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو آپ ان نعمتوں کو اپنے مصارف میں لگ سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی پیدل چلنے والے کو، کسی غریب نحیف کو اگر گھٹیا نہ سمجھا جائے تو اس گھٹیا حرکت ہی کی وجہ سے تکبر کا وجود ہوتا ہے، اور یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ نے اس چیز کو چھوڑ کر، غوث اعظم نے اس چیز کو چھوڑ کر 30 سال جسم پر ٹاٹ باندھا ہے تاکہ دل سے جب یہ فکری ختم ہوئی تو پھر آ کر بڑے خوبصورت جبے پہنے ہیں. کیونکہ اس راہ پر آ کر اپنے آپ کو بچا لینا کہ دوسرے کو کمتر نہ سمجھنا، یہ اللہ جس کی حفاظت کرنا ہے اور جس کی نظر ہمیشہ اپنے معاملات پر ہو وہی اس چیز کو کر سکتا ہے. حضرت گرامی، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں تونگری اور مال کی تو انتہا میرے پاس نہ رہی، اتنا مال میرے پاس آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، آؤ اللہ کی راہ میں چلو. تو کہا میں، میرے پاس اتنا مال تھا، میں بڑھ بڑھ کر مجاہدین کے لیے یہ دلا رہا ہوں، وہ دلا رہا ہوں. کسی نے کہا کہ آپ تم بھی تو تیاری کر لوں گا، ابھی کون سی جلدی، پہلے مجاہدین کے لیے جو میں کر سکا کروں گا. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت ابو بکر پورے گھر کا سامان اٹھا کر لے کر آئے. اس کو جیش اسرا کہتے ہیں، انتہائی تنگ دستی ہے، خشک سالی ہے، گرمی ہے. یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. یہی وہ جنگ ہے جس میں سرکار نے بار بار ممبر پر کھڑے ہو کر کہا اللہ کے دین کے لیے سوال کرنا جائز ہے، ذات کے لیے منع کیا گیا. اللہ کے دین کے لیے سوال کیا، آؤ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ کی راہ میں دو، حضرت عثمان غنی. یہی وہ جنگ ہے جس عثمان غنی نے اپنے آقا کی ایک ایک صدا پر ہزار ہزار اونٹ ماں کجاوے کے حضور کی بارگاہ میں نظر کی. اس عثمان غنی کے اخلاص پر تنقید کرنا سراسر گمراہی اور اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا ہے، کہ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کلمے پر اگر وہ ایک اونٹ بھی دے دے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، اور حضور نے بعد میں انہیں اشارہ فرمایا کہ نہیں بس اب اور نہیں ہونا چاہیے. اور جب انہوں نے تیسری دفعہ پیش کیا تو سرکار ممبر سے اتر آئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے باہر حضور نکلے ہیں اور اس وقت سرکار ہیں اور سامنے آسمان ہے. اور حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، اب تو بھی راضی ہو جا. اور فرمائے لوگوں گواہ ہو جاؤ اب میرے عثمان کو، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ اب میرے عثمان کو کسی نفلی عبادت کی ضرورت نہیں، یہ کچھ بھی کرتا رہے خدا نے اسے بخش دیا. تو جن کے لیے آزادی کا اتنا بڑا مجدہ دے دیا جائے ان کے لیے دل میں نفاق رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام قیامت کے دن شخص کی گردن مارے گی کہ جس کے دل میں سیدنا عثمان غنی کا بغض ہوگا. تو یہی وہ غزوہ ہے جیش عسرہ. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں مجاہدین کی خدمت کے لیے آگے پیش ہوں، ایک ایک چیز پیش. کسی نے کہا تم بھی تو تیار ہو جاؤ، تو کہا کہ میں پیچھے رہنے والا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ایک عجیب معاملہ تھا کہ میرا بزنس کسی سال اتنا مضبوط نہیں ہوا میرا کاروبار جتنا اس سال ہوا. فرما 7 سال میں ہمیشہ کبھی نزلے کا مریض، کبھی بخار، کبھی کیا کچھ نہ. اور کہا جس اس سال جتنی مضبوط صحت میری تھی اتنی کبھی نہیں. تو کہا یہ قدرت کا ایک عجیب امتحان میرے اوپر تھا کہ ساری سہولت میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، ساری سہولت میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جانا ہے. صوفیہ انہی چیزوں سے اپنے مریدین اور طالبین کی گویا کہ مدد کرتے ہیں. اور جب ان کا مرید ان کے پاس آتا ہے تو مرید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پیر کے پاس کسی اور غرض سے آتا ہے، ایک اللہ کے لیے آتا ہے. اب وہ پیرانے الزام کہ جو اس مقام پر تھے کہ جو نبوی وراثت، آج کل تو بیت اتصال ہوتی ہے کہ صرف جوڑنا ہے، کیا ہے صرف جوڑنا ہے، بیت اتصال، چار شرطیں پائی گئی پیر میں اس سے ہاتھ کا توبہ کر سکتی ہو. لیکن تصب میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں، اس بیت اتصال میں اور داتا صاحب کی بیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں اس بیت اتصال میں غوث اعظم کی بیت پر، ہاتھوں ہاتھ بیت پر یہ فرق ہے، اس بیت کے اندر اور خواجہ صاحب کی ہاتھ بیت پر فرق ہے. اس لیے کہ اس میں مرشد کا اس طرح باکمال ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ چار شرطیں تو یہاں پر مرشد کی بیان کر دی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو، اس کی سند اپنے سلسلے کی حضرت مولا علی تک، سرکار تک متصل ہو، اعلانیہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. تو چار چیزیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو صرف جوڑنے کے لیے، بس ایک لوہار بیٹھا ہے بس وہ کڑی سے کڑی کو جوڑ رہا ہے، وہ کام جو جاری کرنا ہے وہ ان کا منصب نہیں ہے، وہ ان کا منصب ہے جس کی پانچویں شرط تصوف میں کہتے ہیں، جو خود اس قدر منور و تابع ہو کہ جس کی ایک ایک کے دن پر اس کی نظر ہو. یہ ہم فضائل بیان کرنے میں بھی ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، ان کے فضائل ہم یہاں لے جاتے ہیں یہاں کے فضائل وہاں، ایسا نہیں ہے. تصوف کو ذرا گہری نظر سے پڑھیں تو ایسا نہیں ہے. ان کی بیعت میں ان کی بیعت میں فرق ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر لکھا ہے، فتاوی افریقہ اگر آپ دیکھیں یہ فرق ہے. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں زبان روکو، اب کوئی داتا علی حجویری نہیں آتا. ہر پیر محتشم معظم ہے، لیکن ایک حد باندھ کر تعریف اور معاملات ہو اچھی بات، لیکن ایک حد باندھ کر تمام معاملات ایک اعتدال کی روش ہے. اس لیے کہ اب وہ حقوق وہ معاملات یہاں منتقل ہونا یہ ایک بہت مشکل بات ہے. اس لیے کہ جو منازل پانچویں جو صوفیہ پیش کرتے ہیں، جو روشن ضمیری کی ہے اور معاملات کی ہے، تو وہ الا ماشاء اللہ ہے. لیکن یہ اس حوالے سے میں یہاں پر عرض کر رہا تھا. خیر میں اس طرف نہیں آتا، اس کو کبھی تفصیل سے پیش کروں گا، کہیں آپ کے ذہن میں شک پیدا نہ ہو. تو میں صرف یہ دونوں جماعت کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے صرف یہ بات رکھ رہا تھا، تاکہ اس طبقے کو آپ کو ذہن میں رکھیں. یہ آپ کے مرشد ہیں لیکن ان کے خادم ہیں، ان کے خادم اس اعتبار سے کہ یہ اس منصب پر نہیں ہے جس منصب پر وہ ہے. محض اس لیے نہیں کہ ان سے فیض ملا ہے تو یہ نہیں، ان سے فیض ملا تو صرف اتنا ہے کہ یہ چار شرطیں پوری ہو رہی ہیں. یہ پانچویں شرط اگر پوری ہو گئی تو یہ خود اتنا باکمال ہوتا ہے کہ اٹھا کر حضرت علی سے ملا دے. اس پر فتوح الغیب پڑھیے، اردو ترجمہ آ چکا ہے مارکیٹ میں سیدھے غوث اعظم کو، شرح فتوح الغیب، وہ تقریباً 60 خطبے ہیں غوث اعظم کے، اس کو آپ پڑھیے، سارے راز آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے. خیر، کہتے ہیں کہ جناب اتنی فراوانی پھر میں کچھ نہیں کر پایا. کہنے لگے جی وہ قافلہ تیار ہو گیا، لوگ جانے کے تیار ہو گئے، لوگ جا رہے ہیں، جمعرات کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح حضور کا چہرہ ایسا روشن ہے جس طرح، اور مثال بھی دیتے ہیں جس طرح کہ چاش کے وقت سورج نکلتا ہے، کیونکہ جو دن کے 12 بجے کا سورج ہوتا ہے وہ تپش دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، وحشت دیتا ہے، اور جو چاش کے وقت کا سورج ہوتا ہے جو ابھی ابھی نور ہوا، اس پر ٹھنڈک ہوتی ہے، شگفتگی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. تو کہا بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلے تو ایسا آپ کا چہرہ ہے، والضحا، محبوب چاش کے چہرے، چاش کے وقت کی طرح جو تیرا چہرہ ہے اس کی قسم ہے. حضور ایک ایک کو اپنے چہرے سے ایمان کی جلا بخش رہے ہیں. قافلہ تیار ہو گیا، سرکار روانہ ہو گئے. کعب بن مالک فجر کی نماز تو پڑھی ہے لیکن حضور کے ساتھ جا نہ سکے، تو کہا بس ایک بازار میں چھوٹا سا کام ہے اس کو میں نپٹا دیتا ہوں، پھر میرے پاس ایک مضبوط اونٹ ہے اس پر سوار ہو کر پہنچ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. سرکار چلے بس کسی جگہ پر میں گویا کہ پہنچ جاؤں گا. وہ دن پورا ہی نکل گیا، جانا ہے اس ارادے میں مصمم ہے، جانا ہے اس میں مصمم، نہیں جا پا رہے. اب رات کو سر یہ کیا ہوگی، کہا صبح ہوتے ہی میں نکل جاؤں، صبح ہوئی پھر کوئی کام، پھر نہیں جا سکے. اس طرح 3 دن گزر گئے تو اب جسم بھاری ہو گیا کہ اب کیا کروں گا، اب تو نہیں پہنچ سکتا. اب گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. حضور کے جذبات، حضور کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تبوک میں فتح کے لیے آہوزائی، سرکار کا بار بار مسجد سے نکل کر آنا اور آسمان کی طرف ہاتھ کر دینا، تو کہ یہ ساری چیزیں جب مجھے یاد آتی تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے تو مجھے بستر کانٹے کا لگتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. سرکار کے صحابی تو یوں بھی تھے جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کہ حضور جب چلے گئے، مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ 4-5 گھنٹے گزر گئے، اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور 8 بجے نکلے ہوں، 7 بجے نکلے تو 11 بجے کا ٹائم ہو. تو یہ اپنے ایک دوسرے صحابی تھے، یہ اپنے باغ میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے. جب لوٹ کر آئے تو گرمی سخت تھی، تو ان کی بیوی نے بہت اچھا خیمہ بنایا، آگے انہوں نے پانی وغیرہ چھڑک دیا تھا تاکہ مٹی وغیرہ نہ اڑے، بہترین کھانا بنایا، شربت بنایا ٹھنڈا اور بالکل ہموار کیا. خود یہ دونوں بیویاں جو ہے وہ بن سنور کر بیٹھی کہ گرمی بہت ہے، ہمارا شوہر آئے گا، کچھ ہمیں دیکھ کر اس کا مزاج درست ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور کچھ اس ماحول کو دیکھ کر جو ہم نے اس کے لیے بنایا ہے اس کی طبیعت پر راحت ہو جائے گی اپنے شوہر کے لیے. جب وہ جیسی صحابی آئے، ان کو بھی اللہ نے بڑا مال دیا تھا، وہ آ کر نرم بستر پر بیٹھے، ان کی بیوی نے خوشبودار شربت جب پیش کیا، اس شربت کی خوشبو کو دیکھ کر انہیں سرکار یاد آ گئے. تو کہا پیچھے کرو اس کو، یہ میں کیا کر رہا ہوں، کہا میرے آقا عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں سفر فرما رہے ہیں اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر میٹھا جام پی رہا ہوں. اب وہ اس سے پرواز کر گئے, جو کوف تھی اس کو چیر کر انہوں نے پرواز کر لیا, اور بیگم آواز دیتے رہے کہ خبردار اگر تو نے اس دفعہ آواز کی تو میں تجھے فارغ کر دوں گا. کہ خاموش ہو جا. اللہ کے نبی عرب کے صحرا میں نکل گئے تبوک کے لیے, فوراً سواری دی اور دوڑتے ہوئے حضور کے پیچھے پہنچ گئے, اور سرکار نے ان کو سینے سے لگا کے بشارت دی, یہ تو کامیاب ہو گئے, یہ نکل گئے. حضرت کعب بن مالک کہے میں نہیں نکل پایا, میں اسی جمود کے چکے کے اندر چلتا چلا گیا اور اس میں جمع ہوتا چلا گیا کہ اب جاتا ہوں اب جاتا ہوں. اس کی کڑی میں نے کئی باتیں اس حوالے سے گزشتہ دس میں بھی کی, اگر آپ ویب سائٹ پر دیکھیں گے تو اس میں چند صوفیہ کے اقوال بھی میں نے پیش کیے تھے کہ یہ بے چینی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اب کہتے ہیں کہ حضور چلے گئے, پھر جب وہ انسان ہے نا تو طبیعت دوبارہ راحت پر آئی, بھولنے لگا طبیعت راحت پر, پھر مارکیٹ میں آ گئے, کاروبار شروع ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ لوٹ کر آئے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, تو انہوں نے سرکار کے ایک دوست سے پوچھا تھا صحابی سے جب توبہ ان کی مقبول ہوئی کہ حضور مجھے یاد کرتے تھے, تو کہا کہ ہاں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے بارے میں پوچھا اور سرکار نے فرمایا ما فعل کعب بن مالک, میں کعب بن مالک کو نہیں دیکھتا ہوں, وہ کہاں ہے, وہ تو بڑی خدمت کر رہا تھا. تو ایک جذباتی قسم کے دوست بھی ہوتے ہیں نا, اور کہنا کہ حضور وہ تو آیا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ تو اس لیے بڑوں کی بارگاہ میں کسی کی سفارش اور بولنے کے لیے ذرا اچھی بات بولنی چاہیے, نرم رہنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کا ایک لب و لہجہ اگر مرشد کو ناراض کر دے اور اپنے قائد کو ناراض کر دے تو اس بیچارے کے دل میں کیا تھا اور آپ نے کیا ترجمانی کر دی. لیکن وہاں پر اگر معاذ بن جبل جیسا مخلص موجود ہو تو پھر تو بات ہی کیا. انہوں نے کہا حضور وہ تو بس ہو سنا ہے کہ بڑا کاروبار ہو گیا اس کا, وہ تو گلے میں شال لگا کر پھرتا رہتا تھا بازار میں, کبھی اس گلی کبھی اس گلی, اس کی تو بڑی سواریاں تھی اور بڑا اس کا روب ہو گیا تھا یار, اس میں وہ کہاں آ سکتا تھا, اس نے تو اپنے کاروبار کو دیکھنا تھا. کہا حضرت معاذ بن جبل نے کہا خاموش ہو جائیں. کہا حضور نہیں, یقیناً اس کے لیے مال میں برکت ہوئی, لیکن میں دیکھتا ہوں, میں حضور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں کعب بن مالک سے متعلق خیر اور بھلائی ایمان اور سلامتی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا. فوراً انہوں نے آگے ترجمانی کی. حضرت کعب بن مالک کہتے جب پھر تھوڑی دنوں کے بعد مجھے اطلاع ملی, قاصد آیا مدینے اور اس نے کہا سرکار تبوک سے روانہ ہو چکے. تو کہا جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ 20 دن کے بعد سرکار روانہ ہو گئے تو اب دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ اب تو سرکار آ رہے ہیں, اب میں حضور کے غضب کا کیسے سامنا کروں, ناراضگی کا کیسے سامنا کروں. کہ وہ 20 دن تو درمیان سے گزر گئے, اب ہر رات کہ چلا ہی جاتا, یہ ہر رات جو میری موت بن رہی ہے, ہر لمحہ جو موت بن رہا ہے کہ حضور ابھی پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا, ابھی پہنچیں گے تو کیا ہوگا, یہ بے قراری بڑھتی چلی جا رہی. کہتے ہیں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی مجھے اطلاع ہوئی مدینہ منورہ, تو میں حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا ہوں اور میں نے حضور کو سلام کیا تو سرکار نے مجھ سے کہا کہ تو کیوں نہیں آیا, مسکرائے, سرکار نے تبسم فرمایا, لیکن کہتے ہیں کہ حضور کی مسکراہٹ کے اندر ناراضگی تھی. اور سرکار نے مجھ سے کہا کہ تو کیوں نہیں آیا, تو کہا کہ حضور دیکھیں میں کوئی عذر نہیں پیش کروں گا. اب جذبات میں مرید اپنی بات کو بتانے کے لیے اسے اپنے گناہ بخشوانے نہیں ہوتے, وہ فکر اس وقت نہیں ہوتی, بخشوانا ہے لیکن وہ نہیں ہوتی, اس کو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے عرض کی کہ حضور میں آپ سے معافی کی درخواست ابھی نہیں کروں گا کہ جس طرح اور لوگوں نے کہا کہ بچہ بیمار تھا, یہ تھا وہ تھا وہ تھا, حضور میں یہ نہیں کہوں گا. حضور میں نے جہادیوں کی خدمت کی, مجاہدین کی خدمت کی, لیکن میں نہیں جا سکا, یہ میں خود نہیں جانتا, اور حضور میں منافق نہیں ہوں, میں مومن ہوں, میں ہر جگہ آپ کے ساتھ تھا, لیکن میں اس قسم کے ہیلے بہانے نہیں کروں گا. اور پھر کہا کہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں کسی عام شخص کے بارے میں نہیں سامنے نہیں بیٹھا, میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک تو مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں جا نہ سکا, اور دوسرا کہ میں آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بولوں. تو کہا حضور یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے. یہ کہہ کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے. کہا میں کھڑا ہوا. سرکار نے فرمایا گھر پہ چلے جاؤ یہاں سے, اور جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا میں تم سے بات نہیں کروں. یہ کہتے ہیں کہ بس میرے لیے اس وقت اتنا ہی تھا کہ میں الٹے پاؤں لوٹ جاؤں. کہتے میں الٹے پاؤں وہاں سے لوٹ گیا. اب جب وہاں سے میں نکل گیا تو حال یہ ہوا کہ کچھ دن گزرے ہیں, 4-5 دن گزرے, میں آتا تھا مسجد میں حضور کے سامنے بیٹھ جاتا تھا, جب میں آ کر بیٹھتا تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے, اور جب میں کبھی اس طرف بیٹھتا جہاں سرکار کثرت سے دیکھتے تھے دائیں طرف، تو کہا جب میں ادھر جا کے بیٹھتا تو حضور پھر کثرت سے اس طرف دیکھا کرتے تھے. تو کہا ایک تو کچھ دن اس طرح ناراضگی کے گزرتے رہے، سرکار نے بات نہیں کی. چند دنوں کے بعد حضور نے اعلان فرمایا کہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرہ بن ربیع، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں. تو کہا کہ اب حال یہ ہوا کہ اب میرے قریبی دوست جہاں بازار میں میں جاؤں تو دکاندار دکان کو اس طرح چھوڑ کر باہر چلا جائے. کہا میں کوئی چیز خریدنے جاؤں تو اگلا شخص اپنی اس شہر کو وہاں چھوڑ کر آگے نکل جائے، میں کسی سے سلام کروں تو اگلا شخص جواب نہ دے. تو کہا آہستہ آہستہ میرے لیے پورا دائرہ جو وسعت کا تھا زمین کی وسعت کے باوجود وہ میرے لیے تنگ ہوتی چلی گئی. یہ اصلاح کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اصلاح کے لیے. کہتے ہیں جناب یہ جب تسلسل بڑھتا چلا گیا تو ایک دن میں اپنے چشزاد ابو قتادہ، میرے جو بڑے جگری دوست تھے، وہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، میں نے چھوٹی سی دیوار کے اوپر سے انہیں دیکھا تو وہ چند دوستوں کے ساتھ بڑے مزاحم جملے کہہ رہے تھے اور بڑے ہنس رہے تھے. تو کہا میں اس دیوار سے اتر کر جب میں آیا ان کے قریب، اور ان کے قریب جو میں آ کر بیٹھا تو ایک وہاں چلا گیا، ایک وہاں چلا گیا، ایک وہاں چلا گیا، سب چلے گئے، اور جو میرے چچزاد تھے وہ بیٹھے ہی رہے. میں نے ان کو سلام کہا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا بلکہ چہرے سے ناراضگی کے اظہار بھی اثار ظاہر ہونے لگے. میں نے کہا کہ کیا میں منافق ہوں؟ تو کہا کوئی جواب نہیں دیا. کہا خدا کی قسم میں مومن ہوں؟ تو کہا پھر بھی کوئی جواب نہیں. کہا میں نے پھر کہا کہ میں مومن ہوں؟ پھر کوئی جواب. کہا سنو میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کہا یہ لفظ میں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں چار دفعہ اس سے کہے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا. میں نے اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر ہلایا، کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، جواب دو. تو ابو قتادہ نے سر جھکا کر مجھ سے کہا اللہ رسول عالم، تو محبت کرتا کہ نہیں کرتا اللہ جانتا، اس کا رسول جانتا. یہ کہہ کر میرے ہاتھ چھڑا کر وہ روانہ ہو گئے. کہنے لگے کہ اس وقت میرے لیے ایک ایک پل جو تھا اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اس وقت مجھے موت آ جاتی لیکن میری نجات ہو جاتی، کہ یہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور مجھ پر یہ کیا گزر رہی ہے. کہتے دن اس طرح گزرتے چلے. میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ بات کر رہے تھے، میں نے چھپکے سے ان کی بات سنی. میں تو یوں سمجھتا تھا کہ اکیلا ہی اس چکی میں میں پیسا جا رہا ہوں اصلاح کے لیے، لیکن کہتے مجھے بات پتا چلی کہ بلال بن امیہ اور مرہ بن ربیع بھی میرے ساتھ ہے. تو تھوڑی سی مجھے ڈھراس ہوئی کہ یہ بھی بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، ان کا بھی گویا کہ بزرگی میں بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے. تو کہا مجھے تھوڑی سی تسلی ملی کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ بہتری فرمائے گا. لیکن کہتے 20 دن، 25 دن، 28 دن، 29 دن گزر گئے. جب 29واں دن آیا، آپ اس کو محسوس کریں، ایک دن آپ سے کوئی بات نہ کرے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کے لیے زمین وسعت کے اعتبار سے کتنی گویا کہ جس طرح کی تنہائی ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ محسوس کریں. کبھی میں ایک عملی تجربہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بچے اگر کہیں چلے جاتے ہیں، گھر میں ہم تنہا رہتے ہیں، وہ گھر کی نعمتیں کیا آپ کو بھاتی ہیں؟ وہ تنہائی کے وقت آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اس پہر میں کبھی آپ کو رات گزارنا پڑ جائے تنہائی کے اندر، کبھی آپ موبائل فون اٹھا کر کسی دوست کو فون کرتے ہیں، کبھی کتاب اٹھا کر کچھ دیکھتے ہیں، کبھی آپ کچھ مصروفیت میں اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہما ہمی نے رہا ہو وہ تنہا نہیں رہ سکتا. تو کعب بن مالک جو اتنا خوش مزاج، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جن کی طبیعت میں اتنا گداز ہے کہ وہ اتنے فصیح بلیغ ہیں، اتنے بہترین شاعر ہیں، ان جیسے شخص کے لیے اتنی بڑی سزا کا لگا دینا. تو کہتے جب 29 دن گزر گئے تو میں رو پڑا. میں نے کہا یا اللہ، اگر اس حالت میں مر گیا تو کیا سرکار میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے؟ تو کہا مجھے یہ فکر کھاتی تھی کیا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا اور کیا میرا جنازہ حضور نہیں پڑھائیں گے. کہنا یہ فکر کا ایک، یہ فکر جو تھی میرے لیے یہ طویل سے طویل ہوتی چلی گئی، طویل سے طویل ہوتی چلی گئی. کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا کہ اپنے جنازے کے بارے میں حضور سے پوچھوں کہ حضور آپ میرا جنازہ پڑھا دیں گے. کہتے جب میں آیا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا. جب حضور نے اپنے چہرے کو ایک طرف کر دیا تو پھر مجھ میں جرت نہیں تھی، لیکن میری توبہ مقبول ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ جب تو گویا کہ حضور کو دیکھتا تھا چوری چوری سے تو حضور منہ پھیر لیتے تھے، اور جب تو سر جھکا لیتا تھا حضور تجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، کہ وہ تجھ سے بھی پیار ہے. لیکن رب کا بھی تو ایک قانون ہے، رب کا بھی تو ایک قانون ہے، یہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے. جب ہم مسلمان ہوں گے، جب تک ہم باپ بیٹے کے رشتے کے اندر اللہ سے جڑنے والا رشتہ اس کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے، تو ہم نے، یہ تو ہم مسافر ہیں، یہ دیکھیں آپ کی پورا سفر ایک منزل کے متعلق ہی ساری تگ و دو ہے. وہی حضور ہیں جو حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم ہے، لیکن نہیں دیکھتے. یہ پیغام دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تو بندہ ہے، خدا ہے، خدا کی فکر کر، اگر تو اس کا نہ ہوا تو رسول بھی تیرا نہیں ہے، اس کی شفاعت بھی تیری نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ بھی تیری نہیں ہے. تو بندے کو خدا سے واصل کرنے کی یہ بہترین گویا کہ تربیت ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی فرما رہے ہیں، تاکہ اس کو بتا دیا جائے کہ جب رسول تیرا نہیں تو یہ نماز تیری کیا کرے گی تیرے ساتھ، یہ داڑھی تیرے ساتھ کیا کرے گی، یہ تیرا سچ بولنا تجھے کیا فائدہ دے گا. تو کہا اللہ کے لیے سب کچھ کر، اللہ کے لیے چھوڑ، اللہ کے لیے اپنا، اللہ کے لیے کھا، اللہ کے لیے پہن. کہا جب یہ فکر تیرے اندر آئے گی پھر باپ بیٹے کے رشتے کو تو دیکھے گا کہ بس یہ باپ تو ہے لیکن محض ایک ناسے ہے، یہ بھی اسی منزل کا مسافر ہے، میں بھی اسی منزل کا مسافر ہوں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کہ جناب ایک ہوتی ہے دنیا کے علم کی راہیں، ایک ہوتی ہے روحانیت کی راہیں. دنیا کے علم کی راہ میں منزل فوراً مل جاتی ہے، چند کلاسیں آپ نے پڑھی آپ کو منزل مل گئی، ڈگری مل گئی، کام ہو گیا. لیکن جو یہ فکر کی راہیں ہیں اس پہ منزلیں نہیں ملتی، ایک منزل کو عبور کریں گے دوسری منزل کھڑی ہوگی، اس کو عبور کریں گے تیسری منزل کھڑی ہوگی. بس اپنے آپ کو جہاں آپ نے کہا میں مقیم ہو گیا پھر ایمان کے لیے خطرہ کھڑا ہو گیا، جہاں آپ نے سمجھ لیا کہ میں شعوری منزلیں طے کر رہا ہوں اور سیکھتا جا رہا ہوں، اس وقت آپ اپنے لیے آگے کچھ کرتے چلے جائیں گے اور اس کے لیے کوئی فکر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اور اس وقت شیطان آپ کے پائے مستقیم کو کسی دنیاوی محبت کے تحت متزلزل نہیں کر سکے گا. کہنے لگے کہ 29 دن کے بعد جب 30واں دن ہوا تو خزیمہ بن ثابت میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں خزیمہ بن ثابت دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، جب آئے تو میں بڑا خوش ہوا کہ خزیمہ بن ثابت آ رہے ہیں حضور کے قاصد. جانتے ہیں خزیمہ بن ثابت جن کی ایک دوائی حضور نے دو کے برابر کی تھی؟ کہتے جب دوڑتے ہوئے آئے تو میں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے ادھر سے منہ پھیر کے کہا تم کعب بن مالک ہو؟ کہاں. کہا تمہیں حکم ہے کہ اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ. تو میں اور حیران ہو گیا کہ 30 دن اتنے مشقت کے ہو گئے ہیں اور شاید یہ اب میری مغفرت کی بشارت لا رہا ہے، لیکن منہ ادھر پھیر کے فرمایا انہوں نے کہ اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ. بلال بن امیہ اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ، مرہ بن ربیع اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ اور بیوی کے قریب نہ جانا. تو حضرت کعب نے کہا او چہرہ نہ دیکھنے والے میری یہ بات سن لے، کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ بول تو ابھی دے دوں. تو کہہ رہا ہے بیوی سے جدا ہو جا تو اتنی بات بتا دے کہ آقا نے یہ کہا. اب دیکھیں ایمان دیکھیں آپ. وہ کہتے ہیں میرا چہرہ نہ دیکھ، میں ایسا نہیں ہوں اللہ اکبر کہ جس کا تو چہرہ دیکھے، لیکن خدا کے بندے کم سے کم یہ تو بتا کیا حضور نے بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، طلاق دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ازواجی زندگی کے جو تعلقات ہوتے اس کو تو قائم نہیں کرے گا. اسی وقت آپ گھر میں آئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بیوی سے کہا سامان اٹھاؤ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، کہ میرے گھر میں بھی نہیں رہنا، ماں کے گھر چلے جاؤ. اب آپ حال دیکھیے، حضرت ہلال بن امیہ جو ہیں وہ بہت بوڑھے صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگے حضور آپ نے کہا اور کعب بن مالک نے بیوی کو ماں کے گھر بھیج دیا، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، اس میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. اب ذرا جملے سنے آپ، کہنے لگے جی یہ دیکھ بھی نہیں سکتا یا رسول اللہ، یہ تو کھانا اپنا نہیں دیکھ سکتا، اس کے حضور کھانا پیش کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، تو میں کیا کروں یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ میں اس کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. سرکار نے فرمایا میں نے چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہا. تو کہا پھر کیا؟ فرمایا کہ جو عمل تزویج ہے وہ قائم نہ کریں. کہا حضور آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس دن سے آپ ناراض ہیں اسے تو اپنا ہی شعور نہیں ہے. فرمایا جس دن سے آپ ناراض ہیں انہ واللہ ما بہ حرکہ، میں نے اپنے شوہر کو حرکت کرتے بھی نہیں دیکھا، وہ میری طرف آئے گا کیا؟ اسے تو رونے سے قرار لینے تو میری طرف دیکھے. کہا کہ حضور جب سے آپ ناراض ہیں وہ میری طرف کیا آئے گا، عمل تجویز کی کیا بات ہوگی؟ حضور وہ تو رونے سے اسے قرار ملے تو وہ میری طرف دیکھے، یا رسول اللہ اسے تو قرار ہی نہیں ہے، اس کی صبح بھی رونے میں گزر جاتی ہے، دن بھی رونے میں گزر جاتا ہے، رات بھی رونے میں گزر جاتی ہے، میں پانی کا پیالہ لے کر اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہوں اور اسے رونے سے قرار ملے تو اسے اپنی پیاس یاد آئے، اسے رونے سے قرار ملے تو اسے اپنی بھوک یاد آئے. کہ یا رسول اللہ یہ تو ان کا حال ہے. ان صحابہ کی تڑپ کو آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہوتی رہی ہمارے ساتھ، اور یہ تو تیسویں دن کی بات تھی. کہتے ہیں کہ دس دن اور گزر گئے، دس دن اور گزر گئے، چالیس دن کا یہ عرصہ ہو گیا، اور ہماری مائیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میری مائیں یعنی حضور کی ازواج، وہ حضور سے بار بار کہتی تھی یا رسول اللہ دعا کر دیں، دعا کر دیں. بہت لمبا صبر اس کا ہو گیا ہے. حضور مائیں سفارش کرتی ہیں کہ حضور دعا کر دیں، سرکار خاموشی اختیار کرتے. چالیس دن پورے ہوئے، کعب بن مالک کی توبہ کا حکم آ گیا، کعب بن مالک کی توبہ کا حکم آ گیا. کہتے ہیں میں فجر کے وقت بعد ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو سلاح کی پہاڑی جہاں خندقیں کھودی گئی، اس سلاح کی پہاڑی پر کوئی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ کعب بن مالک کو کوئی جانتا ہے؟ کعب بن مالک کو کوئی جانتا ہے؟ لوگوں سنو، کعب بن مالک کو اللہ نے بخش دیا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ بات پھیلی تو وہی میرے جو دوست تھے جو اجنبی تھے، ہر اپنے گھر سے دوڑا اور بھاگے کہ یہ میں بشارت جا کر حضرت کعب بن مالک کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ اب میرے گھر کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ دوڑتے ہوئے میرے دوست احباب، میرے بھائی، رشتے دار آ رہے ہیں. وہ رکھے تھے اللہ کے لیے، آ رہے ہیں اللہ کے لیے. کتنا پیارا درس ہے دیکھیں، وہ رکھے تھے اللہ کے لیے، آ رہے ہیں اللہ کے لیے. کہا ان کے چہرے پر ایسا سما ہے، ایسی شادمانی ہے، ایسی رونائی ہے، جس طرح کے بندہ بہت کو عید کا دن ہے ان کے اوپر، اور وہ خوشی خوشی پہاڑی چڑھتے ہوئے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے میرے قریب حمزہ اسلمی پہنچے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے بشارت کا حکم آ چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے ایک بہت مہنگا لباس پہنا ہوا تھا، میں گھر گیا، میں نے افسردہ لباس پہنا اور اپنے جسم کا مہنگا لباس، اور وہی چادر جسے میں پہن کر بازار میں جاتا تھا وہ چادر میں نے لی، اور حمزہ اسلمی کی پیشانی کو چوم کر کہا، لے پیارے، تو نے مجھے بشارت سنائی ہے، یہ میں تجھے تحفہ دے دیتا ہوں. بشارت سنانے والے، یہ میری طرف سے تو قبول فرما. اور حضرت ہلال بن امیہ جو بوڑھے تھے، لیکن انہوں نے سو میں وصال رکھا ہوا تھا، ان کی کیفیت یوں تھی کہ کئی کئی دن تک افطاری نہیں سہری، جب بہت زیادہ نکاہت ہو جائے تو پھر کچھ کھا لیا، پھر روزہ رکھ لیا. تو یہ ان کے اوپر گویا کہ حال تھا. حضرت مرہ بن ربیع کا بھی گویا کہ یہ حال تھا. جب یہ بشارت پہنچی تو کہتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج آنے لگے، تو بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا. اب توبہ مقبول ہو گئی، اب جانا پھر مشکل تھا. پہلے تو غضب رسالت کا سامنا تھا، اب رحمت رسالت کا سامنا. کہتا ہے لیکن اب بھی میرا ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھتا تھا، اور حضور وہاں سے کہہ رہے ہیں جلدی بلاؤ کعب بن مالک کو. پردے سے میری ماں ام سلمہ کہتی، یا رسول اللہ میں جاؤں اس کے گھر؟ سبحان اللہ، کہیں حضرت ام سلمہ کہتی، یا رسول اللہ میں جاؤں اس کے گھر، کعب بن مالک کے گھر، اس کی بیوی کو اس کی ماں کے گھر سے لے کر کعب بن مالک کے گھر جاؤں؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں آپ، اور میں کعب بن مالک کو اپنی زبان میں سناؤں کہ کعب تمہارا صبر رنگ لے آیا، تمہاری استقامت رنگ لے آئی، اور اللہ کے رسول اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو یہ ازواج مطہرات کی طرف سے بھی دعا کا سلسلہ، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے جو صدق دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہتا ہے. گناہ کرنا یہ بندے کی خصلت، گناہ کرنا یہ بندے کی عادت ہے، لیکن اس پر ڈر جانا یہ بندے کی خصلت نہیں ہے، یہ شیطانی خصلت ہے. گناہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کی ایک عادت ہے، یہ انسان کی خصلت ہے کہ گناہ ہو گیا ہو گیا، کیا کریں، ہو سکتا ہے انسان سے، لیکن اس پر ڈر جانا یہ انسان کی طبیعت نہیں. آپ اس کا اپنے لیے محاسبہ کیجئے، گناہ پر، نافرمانی پر ڈٹا رہنا یہ انسان کی طبیعت نہیں. آپ اپنے کسی چھوٹے بھائی یا دوست احباب یا کسی شخص، اپنے ملازم کو بھی ڈانٹ دیتے دوسرے دن، کہتے یار ناراض تو نہیں ہو، بس میرا دماغ تھوڑا میں الجھا ہوا تھا، مجھے معاف کر دینا. یہ جملے آپ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کبھی نافرمانی اور سختی پر جم نہیں سکتا، سختی اور نافرمانی پر جمنے والا شیطان ہوتا ہے. اور اللہ کو، اللہ کا عذاب انسان پر اس لیے آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا. ارے تو اپنی خصلت پر چلنا، تجھ سے گناہ ہو گیا تو معافی مانگ، تو ہم کہیں گے خیر التوابین، تو اچھا گناہگار تھا کہ تو نے اپنی خصلت کو یاد رکھا، تو شیطان کی خصلت پہ چلا جاتا ہے کہ تو شیطان کی خصلت اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری نافرمانی کرتا ہے، اور پھر تو توبہ بھی نہیں کرتا اور اس نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو مسجد نبوی میں حضور کے گرد، یہ آخری چند جملے ہیں، حضور کے گرد جو تھا وہ ایک حلقہ بنا ہوا تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے مجھے آتا ہوا دیکھا تو اٹھے اور کھڑے ہو کر میری طرف آئے اور دوڑتے ہوئے مجھے لپٹ گئے اور میری پیشانی چومی. کہا کعب رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں کثرت سے، اور تمہارے لیے اللہ نے بشارت کا حکم نازل فرمایا. کہتے ہیں کہ جب میں آگے ہوتے ہوئے آیا تو سرکار اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، اور سرکار چند قدم آگے بڑھے تو میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں اپنے آقا کے سینے کے ساتھ لگ گیا. میں سرکار کے سینے سے لگا ہوا ہوں اور سرکار کہتے ہیں اب شر بھی خیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اے کعب تیری زندگی کا یہ لمحہ اتنا مبارک ہے تجھے بشارت ہو کہ تیری ماں نے تجھے جنا اور یہ عمر تک پہنچا، تیری زندگی میں اتنی بڑی بزرگی کا لمحہ کبھی نہیں آیا ہے کہ آج سینہ مصطفیٰ سے لگ کر تو بشارت اور مغفرت کا مجدہ سنا رہا ہے. امت قیامت تک حضور کے دیدار کے لیے تڑپتی رہے گی کہ میدان محشر میں حضور کے چشمان کرم کی ایک خیرات مل جائے. حضور کے انگشت مبارک سے سرکار اشارہ فرمائیں گے مولا یہ میری امت ہے، تو جس کے اوپر سے حضور کی انگلی کا سایہ گزر گیا خدا اسے معاف کر دے گا. کعب بن مالک تجھے مبارک ہو کہ آج رسول تجھے اپنے سینے سے لگا کے مغفرت کی بشارت دے رہا ہے. جس کے سر پر سے حضور کا ہاتھ چلا گیا وہ میدان محشر میں بخشا جائے گا کہ حضور یا اللہ ہاؤلائی امتی، مولا یہ پوری میری امت ہے، تو جس کے اوپر سے ہاتھ گزر گیا وہ درمیان والے سارے بخشے گئے. تو کعب بن مالک تیری ماں نے تجھے جنا اور آج تک تیری عمر میں اتنی بزرگی کا وقت نہیں آیا جتنی بزرگی آج تجھے سینہ مصطفیٰ سے لگ کر اور براہ راست تجھے بشارت سنتے ہوئے مل رہی ہے. حضرت کعب بن مالک گئے اپنے گھر کے اندر اور پوری لسٹ بنائی کہ میں نے اس سال کیا کمایا کیا کمایا کیا کمایا، اور لا کر ظہر کی نماز میں حضور کی سامنے، حضور میں نے یہ کمایا، سارا صدقہ کر دیجیے، اب میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں. حضور میں ایک ہی لباس تھا جب میں نے کاروبار شروع کیا، یہ اجازت دیں مجھے پہن لوں میں، اور باقی جتنے کپڑے ہیں سب میں نے، یہ میری بیوی کے بھی تھے، یہ بھی ہے اس کے لیے میں نے یہ بنایا یہ بنایا، اپنے لیے یہ بنایا، سواری یہ لی، یہ زمین یہ باغ سب خریدے. حضور یہ سب کی لسٹ ہے، یہ مہاجرین صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ان کو دے دیجئے، اور جو غریب فقراء مسلمان ہیں ان کے اندر صدقہ کر دیجیے. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں سارا نہیں سارا نہیں، کہا کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں. کہا حضور آپ کہیں، میں تو نیت کر کے آیا سب دے دیں. سرکار سے کہنے لگے حضور کیا آدھا دے دوں آدھا اگر پورا نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کا ربو دے دے، یعنی 25% اللہ کی راہ میں دے دے. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب بندہ گناہ کرے تو توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی راہ میں کچھ دے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دے دینا اس کے لیے توبہ کی مقبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی وقت تنہا، یہ کعب بن مالک کا شرف ہے، تنہا ان کے لیے آیت اتری، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ النصرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہم بہم رؤوف رحیم. کہ یقینا رحمت اللہ کی متوجہ ہوئی، اللہ نے اپنے نبی نیز مہاجرین انصار پر جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کی قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں ان کے دل ایک گروہ کے ان میں سے، پھر رحمت اللہ رب العالمین نے فرمائی اور ان کے گناہوں کو معاف فرمایا. اب کعب بن مالک اپنی بشارت سنا کے ہٹ رہے ہیں تو سرکار کہتے ہیں اس بوڑھے کو بھی آگے کرو. تو ہلال بن امیہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا جاتا ہے، سرکار اپنے شفقت کے ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہیں. کہا کہ مومن واقعی میں بہت مضبوط ہوتا ہے. سرکار نے ان کے ایمان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اب روتے نہ رہنا، بیوی کی طرف ہنس کر دیکھ بھی لینا. اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 حضرت کعب بن مالک کے لیے تھی، اور آیت نمبر 118 جو ہے وہ باقی صحابہ کرام بالخصوص حضرت مرہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ کے لیے تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مقبول فرمایا. اور جس وقت سرکار نے یہ آیت پڑھ کر سنائی صحابہ کے مجمع میں، تو تقریباً تاریخ کی ساری کتابیں موجود ہے، کعب بن مالک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہوں نے اپنا عمامہ اتار کر زمین پر رکھ دیا اور برہنہ سر حضور کے سامنے کر کے سرکار کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت تھی، یہ آپ کی دعا تھی کہ اللہ نے کعب بن مالک جیسے گناہگار کو بخش دیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اس روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سخت دلوں کو اللہ نرم فرمائے، ہمیں دین کا شعور عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اوپر جو کوفت، بزدلی، حرص، تما کی جو ایک طے چڑی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور کمال ایمان تو حضرت کعب بن مالک میں تھا لیکن وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تک تھا، اور اللہ کو جو ایمان چاہیے وہ پورا چاہیے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان بھی لاؤ اچھے عمل بھی کرو لیکن حق کہو اور لوگوں کو حق کے لیے جمع کرو اور صبر و استقلال کی راہ پر آؤ۔ اب آپ دیکھیے جب حضور نے منع کر دیا تو دوبارہ کعب بن مالک نے حضور کو دعا کے لیے نہیں کہا، اس میں ایک روش مل رہی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم فوراً اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ دیکھتے ہیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، چلیں امام صاحب کے پاس چلتے ہیں تعویذ لے لیتے ہیں، یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور ابھی حل کروائیں شاہ صاحب، ابھی تعویذ بنا کر دے دیں، تو یہ بے صبری، یہ ایمان ہمارے دلوں میں کامل نہیں ہوا۔ یقیناً تعویذ کے جواز سے انکار نہیں، ہم تھوڑا اوپر ہو کر بات کر رہے ہیں، تعویذ کے جواز سے انکار نہیں، مشکلات کے حل کے بارے میں انکار نہیں، لیکن ہمیں پہلے صبر کی کٹھن راہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ معاملے براہ راست اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف منتقل کرنے کی کچھ ایک فکر پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیز بیدار ہو جائے تو پھر دعا اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ صبر دعا اور وظائف سے نہیں روکتا، یہ اس کی معاونت ہے، یہ اس کے موافق ہے۔ صبر میں جو بے صبری کا اظہار ہو نا، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب دعا کر رہے ہو یہ صبر ہی کی بات ہے، دعا کرنا صبر ہی ہے، وظیفہ پڑھنا صبر ہی ہے، لیکن یہ کب کہ جب نیت یہ ہو جائے نا بس ابھی فوراً پورا ہو جائے، جہاں بے صبری آ گئی یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ دور دور سے سفر کر کے صرف وظائف اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں چٹ پٹ میرا کام ہو جائے، نہیں، اللہ راضی ہو جائے، جب خدا راضی ہو جائے گا تو ثانوی طور پر سب کچھ ہو جائے گا، تو وظائف میں بھی ہم بے صبری کا اظہار کرتے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے، مجھ گناہگار کا کہنا قبول فرمائے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرہ بن ربی، حضرت ہلال بن امیہ کے انوار و تجلیات اللہ ہمارے دلوں پر نازل فرمائے، ان کی استقامت، ان کی استقلال، ان کی صبر، ان کے عشق، ان کی محبت سے اللہ ہمیں کامل حصہ نصیب فرمائے۔ آپ دور دراز سے تشریف لائے، میں گناہگار کیا دعا کے لیے عرض کروں، جن بزرگوں کا نام لیا گیا ان کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، حدیث کی کتابوں کے سینوں میں ان کے واقعات بڑے فخر کے ساتھ لکھے گئے ہیں، اصلاح کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ مولا کریم جو ہماری ہدایت اور رشد کے معمار ہیں، ان کے صدقے ہم پر خاص فضل فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ آخر میں گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور کرتے ہوئے آقا کو راضی کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی کام ہم نے ایسا کیا جو آپ کے غضب کو دعوت دیتا ہے تو حضور آپ کی شفقتیں کعب بن مالک پر بھی ہوئی، ایسا امتحان تو ہم نہیں دے سکتے، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا سخت اس پر امتحان ہوتا ہے، اوروں کو تو صرف انہوں نے تھوڑے ہیلے کیے کہ بچہ بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا، آپ نے معاف کر دیا، کعب عشق میں جتنا مضبوط تھا اتنا اسے اور تراشا گیا، ہم نہ عشق کی اس منزل کے مسافر ہیں نہ ہمیں وہ انداز محبت آتا ہے، ہم تو صرف بڑبڑا کر صرف بول سکتے ہیں، ہمارا دن تو اتنا بیگانہ ہے کہ اس کی کیفیت کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ جو کعب بن مالک نے جو الفاظ میں اپنے واقعے کو بیان کر دیا اور جو ان کی طبیعت تھی، الفاظ اس کو تمام تو بیان نہ کر سکی لیکن جو بھی بیان ہوا ان الفاظ کو تو ہم بول سکے، اس طبیعت کو ہم ذرا بھی محسوس نہ کر سکے، تو یا اللہ ہمارے ہم اس لائق تو نہیں کہ ہم ان مقام والے لوگوں کی مماثلت کا دعویٰ کریں، لیکن مولا کریم اگر ہم سے کوئی خطا دانستہ سرزد ہو چکی ہو، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہمارا عمل ایسا ہو چکا ہو جو آپ کے مزاج پاک، آپ کی مزاج شفقت، آپ کے مزاج کریمیت اور رحیمیت کے خلاف ہو، یا رسول اللہ ان صالحین کے تو فعل معاف فرمائی، اور ہمیں صبر کی توفیق، استقامت اور حق کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں یکجا کیجئے، آپسی اختلافات سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ بارگاہ رسالت میں حضور کو راضی کرنے کے لیے درخواست کر دیجئے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل هول من الاحوال مقتحم مولایا اللہ رب العالمین آپ تمام کا آنا قبول فرمائے، آپ کے دلوں میں جائز مقاصد جو ہیں اللہ قبول فرمائے، معاشی روحانی اور جو جو چیزوں کا فقدان ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ہر قسم کے فقدان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اتنا مال، اتنی عزت، اتنی شہرت، اہل و عیال میں اتنا شغف عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، دنیا و آخرت کی ذلت و خواری سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی شفقت کے سائے تلے جگہ مرحم فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم منظر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے، اپنی بخشش کی نیت کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرے اور ہمیں اپنی تخلیق کا حقیقی مقصد ہمیں پتا چلے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو جھٹلانے کے لیے، یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، یہ اسی کو راضی کرنے کے لیے 40-40 دن تک اپنے گھروں سے دور رہے، معاملات انہوں نے کیا اسی رب کو راضی کرنے کے لیے، مل کے اسی کو دکھانے کے لیے، اسی کو جتلانے کے لیے، اسی کی کبریائی اور وحدانیت، اس کے محبوب کی رسالت کا ثبوت پیش کیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا محمد رسول